الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ انفال کی آیت 54 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ انفال آخری اقدام کے لیے تیاری کی سورہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اور ان کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آخری فیصلہ سنا دیتا ہے تو اس سے پہلے کیا اقدامات ہونے چاہیے اس سورہ میں وہ بیان کیے جا رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قریش سے پہلے جو قومیں رہی ہیں ان میں زیادہ تر وہ قومیں تھیں جن پر اللہ کے فیصلے کو فرشتوں نے نافذ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ان کے لیے میری عدالت کا حکم تم لوگ یعنی صحابہ کرام نافذ کریں گے وہ کام جو اس سے پہلے فرشتے کرتے رہے تھے وہ انسانوں سے لینے کا جب فیصلہ ہو گیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی تو اب یہ سورہ انفال اس کے لیے تیاری کی ہدایات کر رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کو درست کرنا ہے آخری مارکے سے پہلے کیا چیزیں میسر کرنی ہیں یہ اصل موضوع ہے اس کو سامنے رکھ کر اب بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ تم ٹھیک اس قانون کی زد میں آ گئے ہو جو اس سے پہلے فرعون کے معاملے میں روبہ عمل ہوا تھا اس قانون کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ فرعون کو جو نعمت جو عظمت جو حشمت جو اقتدار حاصل تھا وہ کس اصول پر دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ جب اس کو چھیننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کیا قانون ہے اس کو اس سے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں اور تفصیل سے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس قانون کا اطلاق دنیا کی قوموں پر کس طرح ہوتا ہے اور خود قرآن مجید نے عزل و نصب کے اس قانون کو یعنی قوموں کو کسی خاص منصب پر فائز کر کے عروج عطا فرمانا اور پھر اس سے معزول کر دینا تو عزل و نصب کا یہ قاعدہ کس طرح دنیا میں کام کر رہا ہے اس وقت کس طرح کر رہا ہے ماضی میں کیسے قائم کرتا رہا ہے اور اس کی دو صورتیں جو قرآن نے متعین کر دی ہیں وہ کیا ہیں یہ سب زیر بحث آ چکا ہے اب اسی بات کو آگے بڑھا کے یہ کہا ہے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین وہی ہوا جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا اس سے پہلے مثال دی تھی کہ آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے قانون کے نفاذ کی پدا کیسے ہوئی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنے رسولوں کو بھیج دیتا ہے تو پھر پے در پے اس کی نشانیاں سامنے آتی ہیں اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے پے در پے نشانیاں سامنے آتی ہیں چونکہ عام حالات میں قوموں کی تقدیر کے فیصلے صدیوں میں ہوتے ہیں لیکن رسول کی بعثت کے بعد یہ فیصلہ 10-20 سال میں سنا دیا جاتا ہے تو اس لیے پے در پے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں یہاں تک کہ پھر وہ اس کو جھٹلانے پر اصرار کرتے ہیں تو یہ مثال دی ہے قریش کو کہ تمہارے ساتھ اب وہی نتیجہ نکلنے والا ہے. وہ نتیجہ جو فرعون کے لوگوں کے ساتھ نکلا تھا وہ اب تمہارے معاملے بھی نکلنے والا ہے. انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا, تم نے بھی جھٹلا دیا. ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں اسی دنیا میں پکڑ لیا تھا, تمہیں بھی پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا تو بلاخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یعنی وجہ بتا دی کہ چونکہ انسانوں کا اور قومی سطح پر, خاص طور پر قومی سطح پر انسانوں کا ظلم دونوں پہلوؤں سے, یعنی اس پہلو سے بھی کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اللہ کے مقابل میں شریک ٹھہرائے, قرآن مجید اس کو ظلم عظیم کہتا ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی شعور انسان کو دیا ہے اس کی پے در پے خلاف ورزیاں کیں اور خدا کی زمین پر بندوں کے لیے سرکش ہو گئے. جب دونوں جرائم مل گئے تو فرمایا کہ پھر اس کی پاداش میں ہم نے ان کو غرق کر دیا. یہاں میں نے لکھا ہے, یعنی تنبیہات سے آگے اب وہ نوبت بھی آ گئی ہے. تنبیہات, اللہ تعالیٰ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پے در پے متنبہ کرتا رہا, خبردار کرتا رہا, ایک کے بعد دوسری نشانی ظاہر ہوتی رہی. اور اس میں جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوئی وہ معرکہ بدر تھا. اس پر اس سے پیچھے اس سورہ میں بات ہو چکی ہے کہ یہ معرکہ ایک یوم الفرقان بن گیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے حق و باطل کا ظہور. یہ کئی طریقوں سے کرنا بالکل آسان ہوتا ہے, یہاں اس معرکے کی صورت میں ہوا. اور یہ جب ظہور ہو گیا تو خود قریش کے اپنے مطالبے کے لحاظ سے اب کوئی عذر باقی نہیں رہا. تو یہ نشانیاں سامنے آتی رہیں, یعنی تنبیہات سے آگے اب وہ نوبت بھی آ گئی ہے جو پہلی قوموں کے معاملے میں آتی رہی ہے کہ وہ خدا کی کھلی نشانیوں کو بھی جھٹلا دیتی تھی. اس میں جو سبق ہے وہ یہ کہ رسولوں کی بعثت کے بعد جو نشانیاں سامنے آتی ہیں ان میں پہلے نسبتاً اجمال ہوتا ہے یا کسی حد تک ابہام ہوتا ہے. ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن کے دونوں پہلو دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن بتدریج اللہ تعالیٰ ان کو کھولتا چلا جاتا ہے. تو یہاں یہ بتایا ہے کہ بدر کے موقع کے اوپر تو گویا پردے اٹھ گئے, بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے. اور قریش کی قیادت نے خود اس کو حق و باطل کا معرکہ بنایا اور یہ کہا کہ اس کی فتح و شکست یہ فیصلہ کر دے گی کہ سرزمین عرب میں کون حق پر ہے. تو یہ نشانی ظاہر ہو گئی. اب یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کی قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے, یعنی بالکل واضح اور کھلی نشانیاں بھی سامنے آ گئیں لیکن انہوں نے جھٹلا دیا. بدر میں خدا کے فرقان کو دیکھ لینے کے بعد قریش نے یہی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بدر کو یوم الفرقان کا نام دے دیا ہے, یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا دن. تو فرمایا کہ اس دن جو کچھ ہوا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی, وہ خدا کی ایک بڑی نشانی کا ظہور تھا. اس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بھی دیکھا, جس کو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو مارا ہے, باندھ کر ڈال دیے گئے ہمارے سامنے. قریش کی پوری قیادت کے بارے میں فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ یہاں سے واپس نہیں جائے گی. یعنی یہ بارکا اب عام فوجوں کا مارکا نہیں رہا, یہ داد شجاعت دینے کے مقام بھی نہیں رہا. اس میں خدا اور اس کے فرشتے زمین پر آ گئے اور لڑے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش نے جو بات کہی تھی وہ بالکل ٹھیک ٹھیک واضح ہو گئی. تو اب یہ ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ خدا نے انہیں غرق کر دیا تھا. تمہارے لیے یہ نکلا ہے کہ تمہاری پوری قیادت, یعنی مارکوں میں قیادت ہی بچا کرتی ہے, پوری قیادت کھیت رہی ہے, ختم ہو گئی ہے, اور وہ سب کے سب اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کے آخری فیصلے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. فرعون اور اس کے لشکروں کے لیے یہی نتیجہ اسی طرح سے نکلا تھا, اور وہ اس سمندر میں نکلا تھا جس میں خدا نے ان کو غرق کر دیا. اس کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ یہ سب ظالم لوگ تھے، یعنی ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمارے قانون کے مطابق ٹھیک انصاف کے فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر رسولوں کی بعثت ہوگی تو قوموں کے جرائم کی سزا دنیا میں دے دی جائے گی، اور اگر رسولوں کی بعثت نہیں ہوگی تب بھی قوموں کی سزا دنیا میں ہوگی، لیکن وہ پھر صدیوں پر پھیل کر ہوتی، اس کو بتا دیا گیا تھا۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کذاب آل فرعون، یعنی اس سے پیچھے آیات میں وہی ہوا جو فرعون کے لوگوں کے ساتھ ہوا، پھر اس کو دہرایا، اس میں کیا بات ہے، کیوں یہ بات دہرائی گئی ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس تشریح سے واضح ہوا کہ کذاب آل فرعون کے الفاظ ان آیتوں میں اگرچہ دو مرتبہ آئے ہیں مگر یہ تکرار کے لیے نہیں آئے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں جگہ دو باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی پہلے جب کہا ہے کہ وہی ہوا جو فرعون کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہاں ایک اور بات بتائی گئی ہے، اور جب دوبارہ کہا کہ وہی ہوا جو فرعون کے لوگوں کے ساتھ ہوا تو یہاں اس سے آگے کی ایک بات بتائی گئی ہے۔ یہ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں جگہ دو باتیں بتائی گئی ہیں، پہلے یہ بتایا کہ یہ اسی نو کی تنبیہ ہے جس نو کی تنبیہ فرعون اور دوسری قوموں کو کی گئی، یعنی پہلے یہ بتایا تھا کہ فرعون پر بھی اللہ کا عذاب پہلے دن نہیں آ گیا تھا بلکہ ایک لمبا عرصہ گزرا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی جاتی رہی، تنبیہ وارننگ، یعنی ایک قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ تو پہلے یہ بتایا کہ تمہیں بھی اسی طرح سے تنبیہات کی گئی ہیں، پھر یہ بتایا، یعنی دوسری مرتبہ جب کہا تو پھر یہ بتایا کہ اگر اس تنبیہ سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو بالآخر ان پر بھی اسی طرح فیصلہ کن عذاب آ جائے گا جس طرح ان قوموں پر آیا۔ تو دونوں جگہ مثال الگ الگ پہلو سے دی ہے، پہلے یہ مثال دی کہ جیسی تنبیہات فرعون کے لوگوں پر نازل کی گئیں قریش کے لوگوں تم پر بھی یہی نازل ہو رہی ہیں، اور دوسری جگہ یہ بتایا کہ جو انجام ان کا ہوا، جو نتیجہ ان کے لیے نکلا، تمہارے لیے بھی وہی نکلے گا، اور اب اس کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلوب قرآن مجید نے اور مقامات پر بھی اختیار کیا ہے، اس میں ایک بڑی اہم بات بتائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے اپنی جسمانی خلقت کو اگر دیکھے تو وہ ایک جانور ہے، یعنی اس میں اور جانور میں جسمانی خلقت کے لحاظ سے بس تنوع کا فرق ہے۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت بنائے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے، اس نظام کے تحت ان کے اعضاء حرکت کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی نشانی دکھائی ہے۔ یہی صورتحال انسان کی ہے، اپنی جسمانی خلقت کے لحاظ سے یا اپنے اس قالب کے لحاظ سے وہ جانور ہے، اور اس جانور ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روح پھونکی ہے جس سے انسانی شخصیت اس جانور کو دی گئی ہے۔ وہ انسانی شخصیت ہے، آنکھیں جانوروں کی بھی ہیں اور اس کو بھی دی گئیں، کان جانوروں کے بھی ہیں، بلکہ بعض حالات میں ان کی آنکھیں اس سے تیز تر اور اس کے کان ان سے زیادہ دور کی سماعت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں کوئی برتری نہیں ہے انسان کو، لیکن جب انسانی شخصیت اس قالب میں دی گئی تو انسان کو آنکھیں تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، بصیرت حاصل ہوئی، دماغ ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ دماغ ملا جو اپنا شعور رکھتا ہے، جو اپنے وجود کو پہچان سکتا ہے، جو اپنے خالق کو دیکھ سکتا ہے، جو اس کی آیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، جو اپنی عقل سے کام لے کر ایک نئی دنیا اور ایک نئی تہذیب تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسانی شخصیت دی ہے اس کی قدر یہی ہے کہ انسان شعوری فیصلے کرے. یہ دی اس لیے گئی ہے کہ اپنے حیوانی وجود کی تہذیب کر کے رکھے. حیوانی وجود کے تقاضے, بھوک لگتی ہے جس طرح حیوان کو لگتی ہے انسان کو بھی لگتی ہے, جنسی جبلت جس طرح حیوانوں میں ہے ویسے ہی انسان میں بھی ہے, دوسری بھی سب چیزیں اسی طرح کی ہیں, آرام کی بھی ضرورت پیش آتی ہے, تفوق اور برتری حاصل کرنے کی جبلت کا ظہور انسانوں کے ہاں بھی ہوتا ہے جانوروں کے ہاں بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنی برتری قائم رکھنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں. تو انسانوں اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ بصارت کا نہیں ہے یا سماعت کا نہیں ہے, وہ بصیرت کا ہے, وہ چیزوں کو ان کی حقیقت کے لحاظ سے سمجھنے کا ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھ کر ان سے عقلی استنباط کرنے کا ہے, وہ حقائق کے مشاہدے کے بعد انفر کرنے کا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان اس کو استعمال نہ کرے, یعنی وہ چیز جو انسان کا اصلی شرف ہے, جب وہ اس کو استعمال نہیں کرتا اور اس کے سامنے بالکل حقیقت نمایاں ہو کے بے حجاب ہو کے آ جاتی ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے انسانی شرف کو ماننے سے انکار کر دیا ہے, اب اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. تو یہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر تعبیر اختیار کی ہے, بلکہ ایک جگہ تو یہ بتایا کہ اولائک کل انعام بل ہم اضل, یعنی یہ بالکل جانوروں, چرنے والے جانوروں کی سطح پر آ گئے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو یہاں بھی وہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ یہ جانوری نہیں شرط دباب ہے, یعنی جانور تو اپنی جبلتوں کا پابند ہے, اس لیے وہ اپنے دائرے میں جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یہ جب اپنے انسانی شرف کی اہانت کرتے ہیں تو یہ بدترین جانور ہو جاتے ہیں. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے, یعنی جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے. حقیقت واضح ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی, یہ معلوم ہو گیا کہ سچ یہی ہے, لیکن انانیت درمیان میں کھڑی ہے, اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی حقیقت کو ماننے کے معاملے میں. یعنی انسان اپنی اہانت محسوس کرتا ہے کہ اچھا میں اس کا اقرار کر لوں کہ میں غلط تھا, میں اقرار کر لوں کہ میرے آبا غلط تھے, میں اقرار کر لوں کہ میرے پسندیدہ بزرگ غلط تھے, یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے انسان کے کسی صحیح بات کو ماننے میں. ان کے ہاں بھی یہی ہوا, بار بار قرآن میں آپ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آبا, ہمارے بزرگ, ہمارے دانشور, ایک لمبی تاریخ ہے, یعنی کم و بیش 2000 سال کی تاریخ تھی, تو اتنی بڑی تاریخ میں لوگ ایسے ہی برخود غلط رہے کہ اب یہ حضرت آئے ہیں اور یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک نہیں تھا, ہم تو شرک کو اصل دین سمجھتے رہے ہیں اور بڑی امیدیں رکھتے رہے ہیں اور ان بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم نے سارے عرب میں اپنی سیادت قائم کی ہوئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت تو بے معنی ہیں, ان کے بارے میں تمہارے تصورات, تمہارے خیالات سب باطل ہیں, اصل میں اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے. تو یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے نتیجے میں جو شرف ہمیں حاصل ہے, جو سیادت ہمیں حاصل ہے, جو مقام ہمیں حاصل ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ کیا بات فرما رہے ہیں؟ تو انسان اپنی اس انانیت کی بنیاد پر جس عصبیت میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر یہ عصبیت تعصب میں بدلتی ہے, وہ اس کو جانور کے مقام پر گرا دیتی ہے. یہاں گویا قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص حق کا سچا طالب ہے, حقیقت کے سامنے آنے کے بعد اس کے مقابل میں ڈھہ جاتا ہے, اس کو قبول کرنے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا, تو وہ انسان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور وہ سامنے کی چیزوں کو بھی محض اپنے تعصبات یا اپنے باطنی خوف کی وجہ سے نہیں مانتا, تو پھر وہ جانور ہے. یہ بات ہے, بلکہ بدترین جانور ہے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے, اور فہم لا یومنون, پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جدھر سے جی چاہے بات واضح کر دیں, آپ اللہ کی بات سامنے رکھ دیں, آپ فرشتوں کی بات سامنے رکھ دیں, آپ نبیوں کی تاریخ سامنے رکھ دیں, جو چیز چاہے سامنے لے آئیں, یہ ماننے والے نہیں ہیں. اس پر میں نے لکھا ہے اس لیے کہ انسان اسی وقت تک انسان ہے جب تک وہ سوچنے سمجھنے اور علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے کی صلاحیت سے بہرا یاب ہے. انسان کا اصلی شرف یہی ہے. اگر یہ نہیں تو اس کو انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ جب تک وہ سوچنے سمجھنے اور علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنے کی صلاحیت سے بہرا یاب ہے, یعنی وہ صلاحیت اس کو حاصل ہے جس کو انسان کہنے کا ہمیں حق بنتا ہے. یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے تو پھر اصل میں اگر وہ خواہشوں کا پیرو ہے اور انہی کے طریقے کے اوپر جیسے جانور ایک کے بعد دوسری چیز پر منہ مارتے چلے جاتے ہیں زندگی بسر کر رہا ہے, تو پھر کیا محض اس لیے کہ اس کا نام انسان ہے اس کو انسان کہا جائے گا؟ پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. آیت میں شرط دباب کے الفاظ آئے ہیں, یعنی بدترین جانور, ان میں جو زور اور شدت ہے اس کی وضاحت پیچھے آیت 22 کے تحت ہو چکی ہے. یعنی یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس شدت کے ساتھ کیوں اختیار کیا. تو اب آگے فرمایا کہ الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون, یعنی ویسے تو یہ سارے ہی سطح پر اتر چکے ہیں لیکن خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ خاص اشارہ ہے مدینہ میں آنے کے بعد جس قوم سے واسطہ پڑا, یعنی یہود. قریش کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بنی اسماعیل تھے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم تھے, مکہ میں انہی کے ساتھ زیادہ تر معاملہ رہا. گرد و پیش سے اگر لوگ آ کے ایمان قبول کرتے تھے یا کوئی سوالات کرتے تھے تو وہ بھی اصلاً قریش کے زیر اثر ہی ہوتے تھے, لیکن یہ یہود ان سے براہ راست معاملہ کرنے کا موقع یہیں آ کے ملا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ آنے سے پہلے 20 کے قریب مسیحی تو آ کے مسلمان ہوئے اور اپنے علاقوں کو چلے گئے مکہ ہی میں, لیکن یہود کے معاملے میں کوئی معلومات نہیں ملتی. یہود کے ساتھ یہیں آ کے سابقہ پیش آیا اور یہاں ان کو ایک خاص حیثیت حاصل تھی. اگرچہ مدینہ میں اصل آباد کار تو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے لیکن ان کو بھی مال میں, تجارت میں, معاملات میں اور خاص طور پر علم کے معاملے میں ایک بڑی برتری حاصل تھی اور مدینہ میں ان کی گڑیاں تھیں اور ان کے بڑے قبیلے وہاں آباد تھے. تو یہاں اب بتایا ہے کہ جب خدا کے پیغمبر یہاں آئے تو آ کر شہر کے معاملے میں, اس کی مدافعت کے معاملے میں کچھ معاہدات کیے گئے. یہ وہی معاہدات ہیں جن کو اب جامع تعبیر میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. یعنی اس میں کچھ معاہدات اوس و خزرج کے ساتھ ہوئے, کچھ معاہدات وہاں کے یہود کے ساتھ ہوئے. یہ دوسرا دور تھا, اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کا اقتدار حاصل ہو گیا تھا یثرب میں, یعنی ایک چھوٹی سی قبائلی نوعیت کی ریاست سی بن گئی تھی. تو اس میں اب یہ ضروری تھا کیونکہ اس زمانے میں یہ آئین اور دستور اور اس طرح کی چیزیں تو ابھی وجود میں نہیں آئی تھیں, تو معاہدات کیے جاتے تھے مختلف قوموں کے ساتھ, یعنی مختلف کانٹریکٹ جو تھے وہ سائن ہو جاتے تھے. تو اس طرح کے معاہدات کیے گئے ان کے ساتھ بھی. یہ ان کی طرف اشارہ کیا, خاص کر وہ لوگ جن سے اے پیغمبر تم نے عہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ تو انکار کی وجہ سے بدترین جانور بن گئے, یہ اس سے آگے بڑھے ہیں اور یہ عہد کر کے بھی اس پر قائم نہیں رہتے, تو پھر انسانیت نام کی کیا چیز باقی رہ گئی اور اخلاقی وجود کی کیا عزت باقی رہ گئی اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اس پر نوٹ ہے, یہ اشارہ یہود اور بعض دوسرے قبائل کی طرف ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد حسن جوار اور باہمی تعاون اور مددگاری کے معاہدے کر لیے تھے. حسن جوار یعنی ہم اب پڑوسی ہیں, ہم بھی یہی آباد ہیں, جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں. اگرچہ شہر تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بس اتنا ہی تھا کہ جتنے رقبے میں اس وقت مسجد نبوی بنا دی گئی ہے. ایک چھوٹا سا گاؤں کہیے, چھوٹا سا قصبہ کہیے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ پڑوس کے معاملات کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ کچھ طے کی گئی. کہ جب ہم ایک شہر میں رہتے ہیں, ایک جگہ رہتے ہیں, تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذمہ داریوں کی یہ نوعیت ہوگی جس کا ہم خیال رکھیں گے. دوسرا یہ تھا کہ باہمی تعاون کیا جائے گا, یعنی اس لیے بھی تعاون کیا جائے گا کہ شہر کے معاملات کو دیکھنا ہے, اس لیے بھی تعاون کیا جائے گا کہ شہر خطرے میں ہے. قریش کی طرف سے ہر وقت اندیشہ تھا کہ وہ خود حملہ آور ہوں گے یا دوسروں کو چڑھا لائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے وہ اس وقت تاریخ میں مذکور ہیں, ان کو پڑھ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے یہی چیز تھی کہ لوگ اس چیز کو محسوس کر لیں کہ یہ سب ہمارے شہر کے ساتھ ہوگا. اور جب شہر ہمارا ہے تو خواہ مسلمانوں پر حملہ ہو, یہود پر حملہ ہو, شہر پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا مقابلہ بھی سب مل کے کریں گے. تو اس طرح کے کچھ معاہدات تھے جو کر لیے گئے تھے, اور اس میں یہ چیزیں بھی طے کر لی گئی تھیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی مارا جاتا ہے, تو اس میں دیت کے معاملات جو اس زمانے کا رواج تھا وہ کیسے طے کیے جائیں گے. تو اس طرح کے معاہدات اوس و خزرج کے مابین بھی ہوئے اور ان کے ساتھ بھی ہوئے. تو یہ معاہدے کر لیے گئے تھے, لیکن جس طرح کے حالات کے لیے یہ معاہدے کیے گئے تھے, یعنی ان معاہدوں میں ایک تو امن کا زمانہ تھا, اس میں تجارت ہو رہی ہے یا بازار آباد ہے یا کچھ باہمی معاملات ہو رہے ہیں, اس میں بھی کچھ اچھا رویہ ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا. لیکن جب نازک حالات آ گئے, یعنی اگر معاہدہ کرنے کا اصلی مقصد یہی تھا کہ کوئی جنگ درپیش ہو جائے, کوئی حملہ ہو جائے, شہر خطرے میں آ جائے, تو وہاں مل کر کیا کرنا ہے, تو جب وہ حالات پیش آئے تو بدہدی کر کے پیچھے بھاگ گئے. تو یہ صورتحال ہوئی. لیکن جس طرح کے حالات کے لیے یہ معاہدے کیے گئے تھے وہ جب پیش آتے تو یہ کبھی ان کی پاسداری نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کو توڑ دیتے تھے. اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے, خاص کر وہ لوگ, یعنی اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جن پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے انکار کر دیا, اور فرمایا کہ خاص کر وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کرنے کے ساتھ کوئی انسانیت کی بنیاد پر اخلاقی اقدار کا پاس ہوتا ہے کہ چلیے اللہ کو نہیں مان رہے, رسول کو نہیں مان رہے, معاہدات کی پاسداری تو کریں, وہ بھی نہیں کرتے, بار بار ان کو توڑ دیتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ فَإِمَّا تَسْكَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں. تو قرآن مجید نے اب مسلمانوں کو یہ بتایا کہ یہ تمہارے مخاطبین کے جرائم ہیں. آخری اقدام کا وقت آ رہا ہے, وہ اس سے اگلی سورہ میں آخری اقدام کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ تیاری رکھنی ہے ذہنی لحاظ سے کہ صرف مدافعت نہیں کرنی, یعنی اگر کوئی حملے کی شکل بنتی ہے تو باہر سے بھی بنے گی, اندر سے بھی بنے گی. اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باہر سے وہ آ سکتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر صرف معاملہ اسی کا نہیں ہوگا کہ مدافعت کر کے چھوڑ دیں, بلکہ ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تتر بتر کر دو. جب تک ان کی قوت اور ان کے پیچھے کے لوگوں کی قوت بالکل ختم نہیں ہو جائے گی, یہ خطرے کی صورتحال پیدا کیے رکھیں گے. تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے. چنانچہ سورہ محمد میں اس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو پھر خون ریزی ہوگی آخری سطح. اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ حتیٰ تزل حرب اوزارہا, یعنی جو جنگ کی صورتحال ان ظالموں نے پیدا کر دی ہے, امن کے ساتھ نہ جینے دے رہے ہیں نہ امن کے ساتھ دعوت کا کام کرنے دے رہے ہیں. پہلے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو ان کے وطن سے نکالا ہے, اب یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے. تو پھر جب تک جنگ کرنے کی ان کی قوت ختم نہیں ہو جاتی اور یہ بالکل تتر بتر ہو کر نہیں رہ جاتے, اس وقت تک اقدام جاری رہے گا. تو اس میں یہ بتا دیا گیا تھا. تو ان کے جو پیچھے ہیں ان کو بھی مار مار کر تتر بتر کر دو. جو پیچھے ہیں وہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں سے یہود بھی ہیں اور بعض دوسرے قبائل کے لوگ بھی تھے، یعنی لڑائی کے لیے بھی سامنے نہیں آئے مگر پیچھے بیٹھے ہوئے پر تول رہے ہیں، اس کے انتظار میں ہیں کہ معاملہ کچھ سازگار ہو جائے، کچھ طاقت ختم ہو جائے، ہمیں حفاظت کے ساتھ اور اپنے آپ کو بچا کر اقدام کرنے کا موقع ہو تو یہ ہر اقدام کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ یہاں چونکہ عہد معاہدوں کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے، انہوں نے عہد توڑے ہیں، اور جب عہد توڑے ہیں تو انسان کے اندر ایک رد عمل ہوتا ہے کہ یہ عہد کی پابندی نہیں کرتے تو ہم کیوں کر رہے ہیں، یعنی یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے جب ان کے معاہدات کی پابندی نہ کرنے اور بار بار ان کو توڑنے کا ذکر کیا تو یہ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، یعنی یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ عہد کی پابندی میں کوتاہی کرے. یہ مضمون یہاں مقدر ہے، اس پر آگے عطف کر کے کہا ہے کہ اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو، یعنی ظاہر ہے کہ عہد معاہدات کی پابندی یک طرفہ تو نہیں ہو سکتی، ہدایت تو یہی ہے کہ اپنی طرف سے کسی عہد کی، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن اگر یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ دوسرا پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے تو فرمایا اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو، یعنی یہ نہیں کہ تم کوئی دھوکہ کرو، نہیں، اعلانیہ اس عہد کو ختم کر دو. صحیح طریقہ اخلاقی لحاظ سے یہ ہے. اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں علی سوا کے الفاظ آئے ہیں، یہ جو کہا ہے نا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً، یہ کوئی خیانت کرنے والے ہیں، بدعہدی کرنے والے ہیں، تو فَانْبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، ان کا عہد برابری کے ساتھ ان پر پھینک مارو. تو اس میں جو عربی زبان میں الفاظ ہیں برابری کے لیے وہ ہیں علی سوا. اصل میں علی سوا کے الفاظ آئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں علی سوا کا مفہوم یہ ہے کہ انہی کے برابر اقدام تم بھی کرنے کے مجاز، یعنی تم بھی ان کے برابر کا اقدام کرنے کے لیے مجاز ہو، تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم بھی ان کے برابر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی طرح سے تم بھی پھینک مارو. علی سوا کا مفہوم یہ ہے کہ انہی کے برابر اقدام تم بھی کرنے کے مجاز ہو. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے بلکہ جواب ہم وزن ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی نے معاہدہ توڑا ہے تو یہ نہیں کہ آپ جو معاہدات ابھی برقرار رکھنے وہ بھی توڑ کے پھینک دیں، جس طرف سے کوئی خرابی نہیں ہوئی وہاں بھی کوئی اقدام کر ڈالیں، برابر کا اقدام کر سکتے ہو. بعض لوگوں نے اس سے یہ لازم قرار دیا ہے کہ ختم معاہدہ کی اطلاع فریق ثانی کو دے دینی چاہیے، یعنی کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر دوسری طرف سے بدعہدی کا اندیشہ سامنے آ گیا ہے اور معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہے تو پھر اطلاع کی جائے ان کو کہ ہم بھی عہد قائم نہیں رکھنا چاہتے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آیت سے نہیں نکلتا، اطلاع ضرور دیں. آیت میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم بدعہدی کر رہے ہو اور یہ واضح ہو گیا ہے تو علانیہ ہم نے بھی معاہدہ توڑ دیا، ختم ہو گیا معاملہ. البتہ ان کی اس بات کی کوئی دلیل ان الفاظ میں مجھے نظر نہیں آتی ہے، البتہ یہ بات مستنبط ہوتی ہے کہ محض فرضی اندیشہ کسی معاہدے کو کل عدم قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ مفروضہ قائم کر کے یہ کریں، واضح قرائن ہونے چاہیے، بالکل متعین ہو جانا چاہیے کہ دوسری طرف سے خلاف ورزی ہو رہی ہے یا اس کا شدید اندیشہ ہے، بلکہ عملاً اس کی خلاف ورزی کا اظہار ہوا ہو. یعنی یہ بات آپ کہہ سکیں کہ دوسرے نے واقعی بدعہدی کی ہے. اول تو یہاں تخافنہ کا جو فعل استعمال ہوا ہے اس میں خود تاکید ہے دوسرے علا سوا کی قید بھی ان کو نمایاں کر رہی ہے. یعنی ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ختم معاہدہ کی اطلاع دیں اور اس کے بعد کوئی اقدام کریں, نہیں بس علانیہ عملاً اس مسئلے کو ختم کر دیں. تو یہ حق ہے آپ کو, اور برابری کی سطح پر کریں, اس سے آگے کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے. تم وہ لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو, اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب اللہ پسند نہیں کرتا تو اہل ایمان کو بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. بدعہدی بڑے جرائم میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو 10 بنیادی احکام سورہ بنی اسرائیل میں دیے ہیں, جن کو آپ قرآن کی 10 کمانڈمنٹس کہہ سکتے ہیں, ان میں ایک حکم یہ عہد معاہدوں کی پابندی کا ہے, اور یہ دین میں بڑی اہمیت کی چیز ہے. وہ معاہدات جو غیر تحریری ہوتے ہیں ان کی بھی پابندی کرنی چاہیے, اور جو تحریری معاہدات ہیں یا زبانی کوئی اقرار ہوا ہے اس کی بھی آخری درجے میں پابندی کرنی چاہیے. یعنی وہی اصول ہے کہ دوسرے کی طرف سے اگر اس کی واضح خلاف ورزی سامنے آ گئی ہے تو علانیہ, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر سازش کر کے اس کی خلاف ورزی کریں, یا بظاہر تاثر یہ دیں کہ ہم پابندی کر رہے ہیں اور خلاف ورزی کریں, علانیہ اس بات سے برات کر دینی چاہیے, صاف صاف طریقے سے معاملہ ختم کر دینا چاہیے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں. ظاہر ہے کہ بدر کے میدان میں اگرچہ ان کی ساری قیادت کھیت رہی لیکن بہرحال کچھ بچ بچا کے چلے گئے تھے. تو یہ فرمایا کہ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں, یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. یہ جو الفاظ ہیں انہم لا یوجزون, اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں انہم لا یوجزون, یہ اسی مفہوم میں ہے جس میں عاجزہ السید کا جملہ بولا جاتا ہے, یعنی فاتح ولم یقدر لہ, ایک آدمی شکار کرنے کے لیے اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو شکار بعض اوقات اس کو شکست دے کر نکل جاتا ہے, اس موقع پر یہ محاورہ بولا جاتا ہے. تو بالکل اسی کو استعمال کیا کہ اللہ ان کی گھات میں ہے اور یہ بھاگ نہیں سکتے, کہیں نکل نہیں سکتے. یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نکل بھاگے ہیں, یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے. اور یہ سب باتیں اس وقت کہی جا رہی ہیں جب ابھی قریش کا غلبہ ہے پوری طرح قائم سرزمین عرب میں, لیکن بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد اب مقدر یہی ہے کہ تم خدا کی گرفت میں آؤ گے اور ہر حال میں اس کی گرفت میں آؤ گے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو سب ضمنی تبصرے ہیں جو ہو رہے ہیں, تنبیہ کی جا رہی ہے قریش کو, یہود کو, مسلمانوں کو, بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ساری ریشہ دوانیوں کے باوجود تمہیں معاہدات کی پابندی کرنی ہے, اگر خلاف ورزی ہو تو اس طریقے سے علانیہ اس کو ختم کرنا ہے. یہ سب گویا اس صورتحال کی ہدایات ہے. اس کے بعد اسی سلسلے میں آگے فرمایا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. فوج کے لیے جو لفظ اصل میں آیا ہے وہ من قوہ ہے. اس پر وضاحت ہے کہ اصل میں لفظ قوت آیا ہے. قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عددی قوت کے لیے بھی آتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے پاس مجاہدین کی ایک منظم فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت اب ان منکرین حق کے خلاف کاروائی کی جا سکے. یہ نہ ہو کہ جب کسی جنگی مہم کی صورت پیش آئے تو رضاکاروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دو. اپنی استطاعت کے مطابق یہ فوجی قوت اب تمہیں تیار رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بڑھا لینی چاہیے. یہاں سے اب گویا جو جنگی اقدام کیا جانے والا ہے اس کی تیاریوں کی طرف بات بڑھ رہی ہے. اس میں جو باتیں آگے بتائی گئی ہیں ان میں سے ہر چیز وضاحت کا تقاضا کرتی ہے. اس درس کا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.